بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 فروری 2007 مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی عظمت و اہمیت اور اقامت دین کی جد و جہد کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ البقرہ، بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقال جل وعلا کما ورد فی نفس السورہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. دو ہفتے پہلے میں نے یہاں اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالی کا جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے، پالنہار ہے، اس کا ہم انسانوں سے اصل مطالبہ کیا ہے، بنیادی تقاضا کیا ہے، تاکہ اس کا شعور ہو تو ہم اسے ادا کریں اور اپنے مالک اور خالق کا حق ادا کر سکیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ میں وہ سارے مطالبات جو ہے وہ مسمر ہے، وہ لفظ عبادت رب. تمام انبیاء کی تعلیم قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، سب کا ایک ہی مطالبہ، ایک ہی دعوت، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. یا یوں کہا گیا کہ ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. رسول جو آتا ہے اسی لیے آتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہی حضور کی اور قرآن کی دعوت ہے جس پر کہ ہم نے کافی گفتگو کی تھی پچھلی مرتبہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی قرآن مجید کی روح سے انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب اس عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی غلام، غلام آقا کا فرما بردار ہوتا ہے اور ہمہ وقت ہوتا ہے، ہمہ تن ہوتا ہے، وہ ملازم نہیں ہوتا کہ چند گھنٹوں کے لیے ہے یا کسی خاص مقصد کے لیے ہے، وہ غلام ہے، مملوک ہے، آقا جو حکم دے اسے بجانا ہے. تو کامل اطاعت، یہ عبادت کا پہلا تقاضا ہے، بنیادی تقاضا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ عبادت کا جسم ہے. اس کے لیے فارسی کا لفظ ہے بندگی، بندہ غلام، بندگی. اور وہ شعر بہت عمدہ ہے، آپ سب کو یاد ہو جانا چاہیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کامل اطاعت، ہما وقت اطاعت، ہما تن اطاعت، ہما جہد اطاعت. لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ اس سے بھی صرف عبادت کا جسم سامنے آتا ہے. جیسے ہمارا جسم ہے اس میں جان ہے، روح ہے، تو روح نظر نہیں آتی، جان نظر نہیں آتی، تو عبادت کی بھی ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی، اور وہ ہے اللہ کی محبت. یعنی اطاعت اللہ کی محبت کے ساتھ. ایک ہوتی ہے مارے باندھے کی اطاعت، زبردستی کی اطاعت، مجبوری کی اطاعت، دلی آمادگی نہ ہو، نہیں، پھر وہ عبادت نہیں ہے. اس کے لیے فارسی کا لفظ ہے پرستش، پرستار ہونا. نفس پرست ہے کوئی شخص تو نفس کی محبت میں مبتلا ہے، چنانچہ نفس کا جو حکم آتا ہے اس کو بجا لاتا ہے. خود پرست ہے، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، حرام ہو. وطن پرست ہے، وطن کے لیے تو کام کرے گا، باقی نوع انسانی کے لیے تو نہیں کرے گا، انہیں دھوکہ دے گا. انگریز اپنے ملک میں بلیوں اور کتوں پر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن پورے پورے ملکوں کو تہس نہس کر دیتے. یہ ان کی وہ قوم پرستی ہے، اپنی قوم کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے. عالمی سطح پر ان سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. قوم پرستی، قوم کے حق میں تو اچھے ہیں، باقی دوسری اقوام کے لیے ظالم ہیں. تو خدا پرستی، یہ پرستش، اللہ کی پرستش. تو اطاعت جمع محبت ہے، یعنی بندگی جمع پرستش سے عبادت کے روپ میں رکھی. اب آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اس عبادت میں دو طرح کے رکھنے پڑ سکتے ہیں، ایک انفرادی سطح پر، ایک اجتماعی سطح پر. انفرادی سطح پر کوئی بھی کوئی گناہ ہو گیا، ایسے حالات ہو جاتے ہیں، آدمی کسی خاص ماحول میں پھنس گیا، اس ماحول کے خاص اثرات اس پر مترتب ہو گئے اور کسی گناہ کا صدور ہو گیا. کسی وقت انسان کے اپنے اندر سے جذبات کا طوفان ایسا اٹھا، آدمی اس کو قابو میں نہیں کرا سکا، پر ان جذبات کے اندر کوئی گناہ کر بیٹھا. تو یہ گناہ جو ہے یہ عبادت کے منافی نہیں ہے، اصولت تو منافی ہے، اطاعت نہ ہوئی، گناہ کے معنی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن یہ چیز عبادت کی نفی نہیں کرتی اگر فوری طور پر توبہ کر لیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا، لیکن موت کے آثار شروع ہو جائے تو دروازہ بند. اب توبہ کرتے ہو، اب نہیں، وقت گزر چکا. معلم یغر غر، جب تک وہ حلق میں گھنگرو نہیں بولتا موت کا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا. اور توبہ کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا گیا خود قرآن مجید میں ہی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم. جو لوگ توبہ کرے اور ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ گناہ کا سرزد ہونا مطلب کیا تھا کہ ایمان اس وقت کمزور پڑ گیا تھا، یا دل سے نکل کر اوپر معلق ہو گیا تھا. ایمان ہو اور معصیت ہو جائے یہ ناممکن، لیکن ایمان کمزور پڑ گیا اور وہ انسان جو دل سے نکل کر معلق ہو گیا، تو اب اگر دوبارہ وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان اس کے دل میں آ جائے گا، واپس آ جائے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور توبہ کی صداقت اور سچائی اور خلوص اور اخلاص کا ثبوت ہوگا عمل صالح. اب عمل نیک کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ وہ معصیت جو ہے معاف کر دی جائے گی، تمہارے نام اعمال سے وائپ آؤٹ کر دی جائے گی، معاف کر دی جائے گی، بلکہ اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ ہے انفرادی سطح پر اگر انسان سے عبادت رب کے منافی کوئی فعل سرزد ہو گیا، اور پھر میں کہوں گا وہ ماحول کے اثرات سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ سب لوگوں نے کوئی برا کیا تم نے بھی کر لیا، لیکن ہے یہ عبادت کے منافی، اس لیے کہ معصیت ہے، یا یہ کہ یہ خود اپنے اندر سے اٹھنے والے کسی جذباتی طوفان کا نتیجہ ہو سکتا ہے، آدمی جذبات میں بہہ گیا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا علاج ہے، اس سے عبادت کی وہ نفی نہیں ہوتی کہ بس اب عبادت ختم، بلکہ دروازہ کھلا ہوا ہے، فوری طور پر توبہ کر لے، تاخیر نہ کرے۔ سورہ نساء میں توبہ کے یہ دو مراحل آئے ہیں، ایک توبہ جو فوری طور پر انسان کر لے، جذبات کا ریلا گزر گیا یہ میں کیا کر بیٹھا، فوراً ندامت ہو، پشیمانی ہو اپنے کیے پر، اللہ سے توبہ کرے، معافی چاہے، استغفار کرے، اور آئندہ اس حرکت کو کبھی نہ کرنے کا عزم مسمم کرے۔ تو فاولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ ایک ہے موت کے قریب آ کر توبہ، یعنی اس توبہ کے بارے میں جو پہلی ہے فوراً توبہ کرنا، اس پر تو وہ لفظ آیا ہے قرآن مجید کا جو بعض اعتبارات سے اللہ کی ذات کے شایان نشان نہیں ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اللہ کے ذمے ہے اس کی توبہ قبول کرنا، حالانکہ اللہ تعالی کے اوپر، اللہ تو فعال لما یشاء، جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر یا کسی ماحول کے اثر میں غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، لیکن پھر فوراً توبہ کریں۔ ایک توبہ یہ کہ سارے زندگی معصیت کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، غلط کاروبار کیا، حرام کی کمائی کی، اسی سے جسم کا پلنا بڑھنا ہوا، موت آ گئی تو توبہ کرتا ہوں، نہیں وہ توبہ نہیں، وہ تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی ڈوبتے ہوئے، لیکن نہیں، اعلان کیا اب توبہ کر رہے ہو، یہ وقت نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بین جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، فوراً توبہ لازم القبول، موت کے وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں، اب اس کے درمیان کا وقت جو ہے اس کو ہمارے لیے رکھ دیا ہے، ما بین الخوف والرجاء، نہ یہ کہا کہ لازمن میں معاف کر دوں گا، نہ یہ کہا کہ نہیں معاف کروں گا، آپ 10 برس تک یہ غلطی کرتے رہے، لیکن ایک وقت میں ابھی موت نہیں آئی ہے، آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول کرے گا، لیکن یہ اس کے ذمے نہیں ہے، ذمے والی بات وہی ہوگی کہ فوری توبہ ہو۔ اب اس کے برعکس آئیے، سورہ بقرہ میں یہودیوں کے قول نقل ہوئے، لن تمسن النار الا ایام معدودات، وہ ایک بڑے مغالطے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، تو کوئی اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے گا؟ ظاہر بات ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تورات بھی کہتی ہے کہ آگ میں ڈالے جاؤ گے، اب انہوں نے کیا نتیجہ کرا، ہمیں آگ صرف گنتی کے چند دن چھوئے گی بس، یہ نہیں کہ ہم آگ میں پڑے رہے ہمیشہ، یہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، یہ دوسروں کے ساتھ ہوگا، یہ جنٹائلز کے لیے ہوگا، یہ گوئمز کے لیے ہوگا، یہ غیر اسرائیلی جو ہیں ان کے لیے ہے، خلود فی النار، ہمیشہ آگ میں رہنا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ جو ہے اس کی نفی قرآن مجید کی اسی جگہ پر سورہ بقرہ میں جہاں اس کا ذکر آیا کہ ان کا یہ خیال ہے، وہاں یہ بھی فرمایا اتخذتم من اللہ عہدا، یہ کس بات کا، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے عہد لے چکے ہو، کوئی وہ اللہ سے قول و قرار ہو چکا ہے کہ تمہیں کبھی جہنم میں ڈالیں گے نہیں، ڈالا تو بس فوراً نکال لیں گے 2-3 دن میں، ظاہر بات ہے یہ عبارت ان کی تورات میں تو موجود نہیں ہے، ان کا من گھڑت خیال ہے. اب اس پر سنیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، ایک گناہ بھی اگر بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، صغائر نہیں، کبائر میں سے ایک گناہ، ایک گناہ بھی مستقل ہو جائے تو وہ انسان کی پوری شخصیت کا احاطہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جہنم میں جھونکا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا اللہ کا چہیتا اور لاڈلا ہوں اور اس کو وہ ہمیشہ رہے. خلود فی النار، بلا من قصب سیئتن، سیئتن قصب جان بوجھ کر کرنا. اگر کسی شخص نے سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر ایک بڑی برائی کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ احاطت میں ہی خطیت ہو اور اس کی شامت نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی مستقل ہو گئی. فاولائے کا اصحاب النار ہوں فیہا خالدون، وہ تو جہنمی ہے، وہ یہودی ہو غیر یہودی ہو، جیوز ہوں جینٹائلز ہوں، کسے باشد قانون اللہ کا ایک ہے، وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خلود. اب یہاں میں ذرا اپنی لائن کے ساتھ جو سٹریٹ لائن میں ایک مضمون لے کر چل رہا ہوں اس سے ذرا ڈائیگریس کر رہا ہوں. بین ہی یہی جرم امت مسلمہ کا ہے. ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی، ختم. ہمیں آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، ڈالا جائے گا تو نکال دیا جائے گا. اب ظاہر بات ہے جب یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تو خوف کائے گا، حرام سے بچنا کیوں، عیاشیوں کو چھوڑنا کیوں، کہے کے لیے. ہم تو امت مرحوم ہے، ہم پر تو رحمتیں ہیں، اور وہ آج رحمتیں نظر آ رہی ہیں. چچنیا میں کیا ہوا، کوسوو میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، 50-60 برس سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اب کیا افغانستان میں ہو رہا ہے، اور کیا عراق میں ہو رہا ہے، اور کیا ایران اور شام کے ساتھ ہونے والا ہے، اور کیا خود پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ رحمتیں ہیں اللہ کی، اس پر میں ذرا بعد میں گفتگو کروں گا. لیکن یہ کہ جو عقیدہ ان کا تھا وہی عقیدہ ہمارا، وہ صرف اس حوالے سے تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم امتی ہونے اور شفاعت کے حوالے سے. ایک میں بات واضح کر دوں، غلطی نہ ہو جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے. یہ بات صحیح ہے کہ بندہ مومن، مومن اگر اس کے گناہوں کا پلڑا زیادہ ہے، بھاری ہے، تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکال دیا جائے گا. یہ صحیح ہے، احادیث سے صحیح سے ثابت ہے. لیکن مومن سے ہے، مسلم سے نہیں ہے. اس پر تو کھل کر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. دعش تاب صبوری ہزار فرسنگ دست، مسلم اور مومن میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. مسلم تو زبان سے مان رہا ہے آمنت باللہ ہے، وہ برائے کرتے ہی، وہ کتب ہی، وہ رسول ہی، وہ یوم الاخر، وہ قدر خیر ہی، وہ شر رہی من اللہ تعالیٰ، وہ باس بعد الموت، وہ مسلمان ہے. مومن وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان اتر گیا ہو اور اس کی زندگی میں اب جہاد ہو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ ثم لم یرتابوا و جاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل. دل میں یہ ایمان اگر ہے تو انسان اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کر اور جہنم سے نکال دیا. لیکن یہ بات مسلمان سے نہیں گئی، بس اس میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ گویا کہ ہر مسلمان مومن ہے. محاذ اللہ، اگر حقیقی مومن دنیا میں 1.5 ارب ہو جائے پھر ذلیل ہو. قرآن کہتا ہے تم لا لو نا ان کن تم مومنین، تو قرآن جھوٹا ہے. اگر ہم مومن ہیں تو قرآن جھوٹا ہے. اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے، سربلند ہوگے. عزت اور سربلندی تمہارے قدم چومے گی، قدم بوسی کرے گی. تو یہ رکھے، یہ بھیڑ جو ہے، ایک ہزار میں شاید ایک بھی مومن نہ ہو اس میں. مومن اور شہ قال دل آراب آمنا کو لم تو بینو ونا کی خود اسلمنا. یہ مغالطہ ان بدوؤں کو بھی ہو گیا تھا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. وہاں بھی ایمان لے آئے تو ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. تو اس چیز کی وضاحت ہو جانی چاہیے، نفی مطلق بھی نہیں ہے. مومن جو ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان قوی بھی ہو سکتا ہے، ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے. کمزور ایمان کے ساتھ معصیت بھی ہو سکتی ہے. ایک صحابی کا یہ واقعہ ہے، ابو مہجن ثقفی، بہت بہادر تھے، شراب کے رسیا تھے، چھوٹتا نہیں تھی، چھوٹتے نہیں تھے. سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں جہاد کے لیے گئے، قتال میں گئے، وہاں بھی شراب پی لی، انہیں سزا بھی دی گئی، انہیں قید کر دیا گیا. اب مارکا پڑا، وہ قیدیوں کی دیکھ بھال خواتین کرتی تھی، تو سعد ابن ابی وقاص کی اہلیہ سے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بیڑیاں میرے پاؤں کی اب کھول دیں، میں جنگ میں جا کر حصہ لوں گا، اگر میری جان چلی گئی تو خیر ٹھیک ہے، اور اگر زندہ رہا تو واپس آ کے میں بیڑیاں پہن لوں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ جہاد ہو رہا ہو اور میں یہاں پڑا ہوں، لوگ جان کی بازیاں لگا رہے ہوں، میں یہاں پڑا ہوں. انہوں نے کھول دیا، انتہائی بہادری کا ثبوت دیا، اللہ نے فتح بھی دی، واپس آ کر بیڑیاں پہن لی. حضرت سعد بن وقاص نے بعد میں ذکر کیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس بے جگری سے وہ لڑ رہا تھا، وہ بہت نمایاں تھا، وہ کون تھا؟ پتا چلا وہ ابو مہجن تھے، ثقفی، قبیلہ ثقیف کے. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر ایمان ہے تو اس ایمان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے گناہ کے بقدر سزا پا کر پھر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر لیا جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا عبادت کی نفی انفرادی سطح پر، معصیت جذبات میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات میں بہہ کر. فوراً توبہ کریں گے تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے توبہ کو قبول کرنا، موت تک نہیں کریں گے تو توبہ قبول نہیں. درمیان میں اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ توبہ کو قبول کر لے گا، ڈرتے بھی رہنا چاہیے. نہ بین الخوف والرجا، خوف اور رجا کے درمیان کیفیت جو ہے بندہ مومن کی رہنی چاہیے. اب آ رہا ہوں میں زیادہ اہم مسئلہ جو آج کے اعتبار سے اجتماعی سطح پر زندگی کے نظام کے اندر کسی حرام شے کو قبول کر لینا، یہ تو انفرادی شے نہیں ہے، غیر اللہ کے قوانین کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور تین فتوے ہیں قرآن کے سورہ مائدہ کے ساتھ میں رکوع میں، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، ظالم ہیں، وہی تو فاسق اور فاجر ہیں. ہمارا پورا نظام معاشی سود، سارا کاروبار سود، ساری سمت سود، نزارت میں سود، زراعت میں سود. جب نظام کا معاملہ ہو گیا یہ اب قومی سطح کی بات ہوئی. اب اگر ایک فرد اپنی انفرادی زندگی میں انتہائی نیک ہے، تمام فرائض بجا لا رہا ہے، کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کر رہا، انفرادی معصیت نہیں کر رہا لیکن اجتماعی معصیت میں شریک ہے، اسی قوم کا فرد ہے نا، اسی ملک میں رہتا ہے، اسی ریاست کا شہری ہے، وہ شریک ہے لا محالہ. یہ اجتماعی سطح پر فتح میں نونا بے باز لی کتاب و تخفرون بے باز، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور قانون کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ یہ تم نے تفریق کر لی ہے. اب اس کی سزا بہت سخت ہے. فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. جو لوگ یہ حرکت کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، دوری سزا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں، یہ سزا آج امت مسلمہ کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، ذلیل خوار، کوئی حیثیت نہیں. عالمی معاملات میں کوئی تمہاری بات نہیں پوچھتا، تم ہو کون، تمہاری پالیسیاں وہ بناتے ہیں. ایک دھمکی پر بہت بڑا ملک ہے پاکستان، چھوٹا نہیں ہے، مسلمانوں کے بڑے ممالک میں ہے، اس سے بڑے تو دو ہی ہیں صرف، بنگلہ دیش میں آبادی زیادہ ہے اور انڈونیشیا میں. جب پاکستان وجود میں آیا پورے عالم میں سب سے بڑا ملک تھا، اور اس بڑے ملک کے جس کو اللہ نے ایٹمی صلاحیت بھی دی ہے، اس کا صدر جو ہے پتاشے کی طرح بیٹھ گیا ایک دھمکی پر. یہ عزت ہے؟ یہ غیرت ہے؟ یہ کوئی حمیت ہے؟ شرم نہیں آئی؟ جس حکومت کو خود سپانسر کیا، مدد دی، جس کا سفیر ابھی تک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا عبدالسلام ضعیف، اور ایک دھمکی میں ختم ہو، ڈھیر ہو گئے، دھمکی میں مر گیا کہ نہ باب نمرد تھا. یہ ذلت، یہ رسوائی آج پوری قوم کی ہے. 35 لاکھ یہودی صرف اسرائیل میں ہے، اتنی چھوٹی سی ریاست ہے. پورا فلسطین ہماری ریاست بہاولپور سے بڑا نہیں ہے، پورا فلسطین، اور اس کے بھی دو حصے ہیں، اور انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے پورے عالم عرب کو، عالم عرب بھی، عالم اسلام بھی. او آئی سی، وہ بھی ہر واقعے پر او آئی سی، یہ او آئی سی کا ترجمہ میں یہ کیا کرتا ہوں، بس اس سے آگے کچھ نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی جرت نہیں، کوئی الٹیمیٹم دینے کو تیار نہیں ہے. یہی ذلت ہماری سے. کشمیر کو ہم کہتے رہے، اب تو ہم اس سے بھی ہٹ گئے، ذلت کی انتہا ہو گئی. جس کو ہم کہتے رہے 60 برس تک ہماری شہرگ ہے، ہمارا حصہ ہے، لیکن بھارت کو چیلنج کرنے کا موقع کبھی نہیں آیا. وہ گھس بیٹھیے بھیج دیے، کوئی کمانڈو بھیج دیے، جنگ کا موقع نہیں آیا. وہ تو جنگ پھر بھارت نے ٹھونسی ہمارے اوپر، ہم نے تو کمانڈو بھیجے تھے صرف، کشمیری لوکلز نے کوئی مدد نہیں کی ان کی، سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے. انڈیا نے پھر بارڈر کے اوپر، لاہور کے بارڈر پر حملہ کیا، اللہ نے اس سے بچا لیا ہمیں. اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. انسانی تاریخ میں بارہا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جمعیت، چھوٹی فوج بڑی جمعیت کے اوپر فتح حاصل کر لیتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعر، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی اگر بدر میں آ سکتے تھے فرشتے، اب بھی آ سکتے ہیں. تو ایک سزا تو ہے دنیا میں ذلت اور خاری، جو آج ہمارے امت مصطفیٰ پر بحثیت مجموعی ماتھے پر لکھی ہوئی ہے. ہماری ذمہ تو خالی تو یہ بھی ہے، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ اپنی حکومت خود نہیں کر سکتے، فوج آ جاتی، فوج آ جاتی، فوج کا کام تو حکومت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر یہ مسلم اصول ہے، کیوں آ جاتی ہے؟ ہم نااہل ہیں، تو بہرحال یہ جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانو گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج پہ جائیں گے، عمروں پہ جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہے اس قوم کے افراد جس نے شریعت کو اپنی زندگی پر نافذ نہیں کیا بلکہ اجتماعی نظام کے طور پر کافرانہ نظام جاری ہے، تو اس کی ایک سزا دنیا میں ذلت و رسوائی اور دوسری سزا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، شدید ترین اشد، یہ تو اردو میں بولتے ہیں اشد، بڑی اشد ضرورت ہے بھائی، اشد اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، وما اللہ بغافل لما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، اپنے وضع قطع سے، اپنے لباس سے، اپنی داڑھیوں سے، اپنے حجوں سے، اپنے عمروں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اب یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، میں اپنی انفرادی زندگی میں شریعت کا پابند ہوں، کیا کروں؟ اجتماعی زندگی کا کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ معقول سوال ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی تو اس کا حل اللہ نے دیا ہوگا نا، اللہ ظالم تو نہیں. یہ جو ایک غیر اسلامی ماحول اور حکومت اور معاشرے میں رہنے کا جرم ہے، اس کا ایک کفارہ رکھا ہوا ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا کہ اصل کو زائل کر دینے والی شے. رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا، کفارہ ہوگا 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، قسم کھائی تھی توڑ دے کسی وجہ سے، کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کفارہ یہ ہے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں اپنے جان اور مال کھپاؤ. ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. اس نظام کو ذہن قبول نہ کرو، اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہ کرو، اس میں پھلنے پھولنے، زیادہ کمانے، زیادہ عیش کرنے، زیادہ آرام کرنے کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی ضروریات کو، اپنی زندگی کی سطح کو نیچے رکھ کر، اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے سرمایہ کو فارغ کرو، تاکہ یہاں اللہ کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد میں تم شریک ہو سکو. یہ کرو گے تو اس قوم کے فرد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاں، نہ نظام بدلا جا سکے کوئی بات نہیں، آپ بچ جائیں گے. یہ کفارہ ہے، اور اگر یہ نہیں کر رہے اور بڑے اطمینان سے اس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اپنا اور اپنے بال بچوں کا معاملہ، اپنے گھروں کا معاملہ، اپنے کار، اپنا ٹریویئر، اسی کی فکر میں، تو پھر صورتحال یہ ہے کہ آپ اسی قوم کے ساتھ شریک ہوں گے، اسی نظام کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ اللہ کے باغی شمار ہوں گے، آپ کی یہ انفرادی نیکی کسی کام نہیں آئے گی. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، جیسا سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے ویسا ہی سودی کاروبار کرتے ہوئے واپس آ گئے، آ کے پھر بیٹھ گئے وہیں سودی کاروبار میں. یہ ہے اصل میں، اسی کا نام ہے اقامت دین کی جد و جہد. اور آج میں خاص طور پر آپ سے ایک دکھی دل کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مسجد وہ ہے جس میں نہ کوئی فرقے وارانہ بحث ہوتی ہے، نہ کوئی سیاسی تقریر کے اندر جو ہے الفاظ کا پھاپ کھیلا جاتا ہے، اسی ایک نقطے کو عدل کر بدل کر کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، یہ اس مسجد میں ہو رہا ہے. آپ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں. کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہوگی عزیز و عارف رشید کی تقریر ہے، کیونکہ یہ کیبل کے اوپر ہوتا تو جب یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو میں بعض اوقات سنتا بھی ہوں اپنے آفس میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ. یہاں آ کر اس لیے نہیں بیٹھتا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر جو ہے ذرا طبیعت ان کی جو ہے اس میں کچھ الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال جس تکرار کے ساتھ صورتحال بالکل وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی، رب انی دعوت قوم لیلا و دہارا، مجھے 50 برس ہونے کو آ رہے اس دعوت کو دیتے ہوئے. حضرت نوح کو 950 برس ہو گئے تھے. پروردگار میں نے اپنی قوم کو راتوں کو پکارا دن میں پکارا، لیکن میری دعوت بہرے کانوں پر ٹکراتی رہی. جتنا میں نے بلایا اتنا ہی وہ بھاگے دور گئے. لم یزدہم دعائی الا فرارا، میری ساری دعوت اس سے انہیں فرار پیدا ہوا. اور جب بھی میں نے دعوت دیتا تھا کبھی کسی چوک میں کھڑے ہو کر، جیسے حضور بھی دیا کرتے تھے ابتدائی دور میں بالکل، تو وہ کیا کرتے تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو اپنے سر کے کپڑے کو خوب باندھ لیتے تھے کہ کوئی کان میں آواز نہ پڑ جائے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا ہے. ثم انی اعلنت لہم، اعلان کے ساتھ بھی، واسررت لہم اسرارا، اور خاموشی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے بھی دعوت دی، ون ٹو ون بھی دعوت دی ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں. ہمارا حال اس اعتبار سے بہتر ہے، سن تو لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں تو نہیں ٹوچتے، سنتے ہیں لیکن تس سے بس نہیں ہوتا. وہی اپنا کام، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا پروفیشن، وہی اپنا بال بچے، اپنا خاندان، بس اسی کی دھن میں، اسی کی فکر ہے، اسی باطل کے سر کر رہے ہیں، اسی باطل کے وفادار ہیں، اس ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور زیادہ جائیداد بڑھ جائے، اور زیادہ جو ہے میری دولت میں اضافہ ہو جائے، اچھی میں لگے. یہ صورت ہے تو پھر وہ مجموعی جو فیصلہ ہے، فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد الحساب وما الله بغافل عما تعملون. میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا اگر آپ کو بتا نہ دوں، اور یہ بھی نہ بتا دوں یہ رزق آپ پر سب سے بڑھ کر ہے، اور کسی مسجد میں تو یہ بات ہوتی ہی نہیں. نہ تو کس سے کہانیاں ہو جاتی ہیں، لدائف ہو جاتے ہیں، یا کوئی فرقے وارانہ جو ہے بحث چھڑ جاتی ہے، کسی پر تکفیر کا فتویٰ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ اور کیا جا رہا ہے، یا کوئی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے. آپ تو سب سے زیادہ اس خطرے میں ہیں. کیا تمہیں بتا نہیں دیا گیا تھا؟ کیا تم پر حق واضح نہیں ہو گیا تھا؟ کیا تمہارے دلوں نے گواہی نہیں دی تھی کہ یہ بات صحیح ہے؟ عبادت کی یہی مانی ہے، عبادت کا یہی تقاضا ہے، ہمارا مقصد تخلیق یہی ہے. اور وہ عبادت اطاعت کلی اور انتہائی محبت سے مل کر بنتی ہے. ہم وقت ہم جہت اطاعت، اور اس کی روح باطنی محبت عشق اللہ کے ذات سے. ہاں اس میں انفرادی سطح پر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اگر جہالت میں جذبات کی رو میں آ کر وہ ماحول کے زیر اثر کر بیٹھے اور فوراً توبہ کر لے، اللہ کا کرم ہے، اللہ فوراً معاف کرتا. اور بھی امید ہے جب بھی توبہ کر لے موت سے پہلے پہلے امید ہے، اگرچہ اللہ نے اپنے ذمے لینے والی بات نہیں کی. اجتماعی طور پر یہ ہے سب سے شدید معاملہ. اجتماعی طور پر تو ہماری ذمہ داری تھی اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، زبان سے پیش کرو، قلم سے آج پیش کرو، کسی زمانے میں قلم کا اتنا رواج نہیں تھا، حضور کی ساری دعوت زبانی تھی، لیکن اب یہ قلم کے ذریعے سے پیش کرو، کتابیں لکھو، رسالے شائع کرو، مضامین شائع کرو، اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر ویڈیوز کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے، سیڈیز کے ذریعے سے پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ، اور اپنے عمل سے اس کا نمونہ پیش کرو. اس تبلیغ دین کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی ملک کے اندر اسلام کا پورا نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے، تب حجت قائم ہوگی کہ دیکھو یہ ہے اسلام. اس کے لیے تن من دگانا، دم لگانا، اس کے لیے قربانی دینا، اثار کرنا، تکالیف برداشت کرنا، اگر کہیں ماحول کے ساتھ، وقت کے نظام کے ساتھ، وقت کی حکومت جو ہے اتنی ناراض ہو جائے، جیلوں میں ٹھوسے، کچھ اور کرے، پھانسی چڑھائے، تیار ہونا اس کے لیے، اور اس کے نظام کو قائم کر کے دنیا کو دکھا دینا، آؤ دیکھو یہ نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، دیکھ لو اس کی برکات کا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو، کم اینڈ سی وتھ یور اون آئز. لیکن ہم اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے عمل پر ایک پھپھی چست کی تھی جارج برنارڈ شا، ایک بڑا ادیب تھا انگریز، آپ کو معلوم ہے، ڈرامہ نگار تھا، بہت انٹلیکچوئل تھا. اس نے کہا تھا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. یہ شہادتیں جو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر، ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر قوم اسلام کی طرف متوجہ ہوگا. کوئی بہت ہی یوں سمجھیے کہ سلیم التبع لوگ، بہت ہی سلیم التبع لوگ ہوں گے جو اس حالت میں بھی ایمان لاتے ہیں. واقعہ یہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایک رو میں آ کر مسلمان بھی ہو گئے، کوئی شعوری اسلام اور ایمان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بھارت کچھ لوگ اس دور میں بھی ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو، اور قرآن کی صداقت انہیں کھینچ لیتی ہے، لیکن بہت معمولی نہ ہونے کے برابر. بہرحال آج میں نے آپ کے سامنے اپنے دو ہفتے قبل کی گفتگو کا تکملہ پیش کیا ہے. ہمارا مقصد تخلیق عبادت رب، تمام انبیاء کی دعوت عبادت رب، حضور کی اور قرآن کی دعوت عبادت رب، عبادت عبد سے بنا غلام، بندگی ہم تن ہم وقت ہم جہد، لیکن صرف اطاعت میں محبت، اللہ کی محبت کے ساتھ. اب اس سے ہٹیے، اس سے انحراف انفرادی سطح پر ہو سکتا ہے، اجتماعی سطح پر ہو سکتا ہے. بہترین نظام ہو خلافت راشدہ میں بھی تو آخر کسی نہ کسی سے گناہ سردد ہو ہی جاتا تھا، جو سدائیں آخر وہاں بھی جاتی تھی، شراب پینے پر حد لگتی تھی، تو تھے نہ کچھ. بہترین نظام میں بھی ہو سکتے، انفرادی معاملہ اجتماعی معاملہ یہ علیحدہ رہے گا. انفرادی طور پر اگر ہو گیا ہے اور وقتی طور پر ہوا ہے اور فوراً توبہ کر لی تو اللہ معاف کروائے گا، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوءا بجہالت ثم یتوبون من قریب. اجتماعی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سب سے شدید ہے، سخت ترین الفاظ، اور دوہری سزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ذلت و رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، جو یہود کے لیے الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، اور اسی کے ہم ودن الفاظ آئے ہیں، ترتیب مختلف ہے سورہ آل عمران میں بھی. اور آخرت میں شدید ترین عذاب. اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ رہنے پر تو مجبور ہے، کہاں جائے؟ لیکن تن من دھن لگائیں اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد، ذہن قبول نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں. میں دوہرا دوہرا کر بات کر رہا ہوں. حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ تین تین مرتبہ اس بات کا فرماتے تھے. خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر ایک ایک جملہ آپ نے تین تین مرتبہ کہا، ہیمرنگ ان ڈاؤن، ہیمرنگ، تاکہ ذہن میں اتر جائے. اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد بغیر کسی جماعت کے ممکن نہیں ہے. کوئی جماعت ہے تو شامل ہو جاؤ، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ نہیں ہے تو قائم کرو، کھڑے ہو جاؤ. جماعتیں انسان ہی قائم کرتے ہیں، فرشتے تو اتر کے قائم نہیں کرتے. قائم کرو، اور اگر ہے اور دل گواہی دے کہ یہ صحیح ہے، اور پھر شامل نہ ہو کام مجرم. میری باتوں میں آج کچھ تلخی کا رنگ ہے، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ الحق و مر عربی کا محاورہ ہے، کہاوت ہے. حق تو کڑوا ہی ہوتا ہے. ہم آپ کی خوش طبعی کے لیے یہاں پر اس جمعے کا خطاب نہیں کرتے، آپ کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ ساری جدوجہد ہوتی ہے. ہم پروفیشنلز نہیں ہیں، ہم مولوی نہیں ہیں، ہماری یہ معاش نہیں ہے. غور کیجئے، سوچئے. میں دیکھوں گا، منتظر رہوں گا کہ آج کی اتنی صاف گفتگو کا بھی کتنے لوگوں پر کوئی اثر ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.